इस सूरह मुबारके की तिलावत का शरफ़ हासिल हुआ और ये सूरह इतना अहम सूरह है कि अस्हाब रिसालत मआब जब एक दूसरे से मुलाकात करते थे आखिर में इस सूरह की तिलावत करके एक दूसरे से जुदा हो जाते थे। दर हकीकत हुजूर की तरबियत और आपकी तलकीन थी जिसकी वजह से असहाब ऐसा करते थे। इस सूरह में अर्ज किया कि अल्लाह ताला कसम खाता है ज़माने के साथ। ज़माना वो सरमाया है जिसको खुदा ने इंसानों के लिए अता की है। हर इंसान के पास रूहानी और जिस्मानी दुनियावी और उखरवी तरक्की के लिए जो सरमाया है वो उसकी उम्र है। उस सरमाए के साथ आया है, ये इतनी कीमती सरमाया है, एक लम्हे में जन्नती जहन्नमी बन सकता है, जहन्नमी जन्नती बन सकता है। सिर्फ ये देखना इस सरमाए के ज़रिए किसके साथ तिजारत करनी है, किसके साथ मामला करना है, किसके साथ लेन देन करना है। अगर खुदा के साथ तिजारत की तो इस सरमाए के ज़रिए दुनिया और आखिरत दोनों की सआदत, और अगर शैतान के साथ तिजारत की तो इस सरमाए से दुनिया और आखिरत दोनों में नाकामी। तो ये सरमाया अफराद के लिए भी है, कौमों के लिए भी है। कौमों की सआदत के तमाम असरार इसी सरमाए में हैं, अफराद की सआदत के तमाम राज भी इसी सरमाए में मस्तूर है। नाकामी और कामयाबी कौम हो या अफराद हो और कुल मुआशरा हो, कुल इंसानियत हो, सब की कामयाबी और नाकामी का राज इसी में है कि इस सरमाए से कैसा फ़ायदा उठाता है। अब सरमाए से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ उसूल है, उन उसूल का नाम क़ुरान ने क्या रखा है, सुनन इलाही। खुदा के कुछ कवानीन हैं इस आलम में कामयाबी के लिए और नाकामी के लिए। अगर सही कवानीन अपनाया कामयाब होंगे, गलत कवानीन अपनाया तो नाकाम होंगे। फर्दी ज़िंदगी में एक बीमार है, अगर इलाज मुआलजा किया, परहेज़ किया, एहतियात किया तो सेहत याब होने की उम्मीद है, कामयाब। और अगर ये बंदा ऐसा न करे तो बीमार होने का, ज़्यादा कमज़ोर होने के रास्ते पर चल पड़ता है। अगर तालिबिलम मेहनत करता है तो आलिम बनता है, स्कॉलर बन जाता है, साइंसदान बनता है। लेकिन अगर मेहनत ना करे, नकल से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे तो एक मक्कार, चालाक, एक जाहिल, इंसानी अकदार से खाली जाहिल आदमी, जाहिल कौम, जाहिल मुल्क। यही सिस्टम, यही है कानून, यही है। तो कामयाबी के अपने उसूल हैं, नाकामी के अपने उसूल हैं, लेकिन ये कामयाबी और नाकामी ज़माने के, अर्ज़ किया, उसूल है, तारीख़ के उसूल है, मुआशरे के उसूल है। इन असरार को समझना होगा और इनको अपनाना होगा, नाकामी के असबाब से अपना आप को बचाना होगा। इसी को फ़लसफ़े तारीख़ इन्हीं क़वानीन के समझने को कहते हैं। सुनन इलाही क़ुरान की ज़बान में यही है। तो हत्ता इमाम के ज़ुहूर भी इन्हीं सुनन इलाही के मुताबिक होता है। पैगंबर खुदा की कामयाबी का राज भी यही सुनन इलाही है। तो इन सुनन इलाही को अपनाने की कोशिश करना है, देखना है कामयाब कौमें क्यों कामयाब हो गई, कामयाब अफराद क्यों कामयाब। खुदा का कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई दुश्मन भी नहीं है,
الہی اصولوں پر چلنے والا جاء الحق حق کے ساتھ آ جائے، ہدف بھی حق، مقصد بھی حق، طریقہ بھی حق، روش بھی حق، اصول بھی حق، الہی معیاروں کے مطابق آ جائے، آپ زحق الباطل، باطل مٹ جائے گا۔ صرف نیت پاک ہونا کافی نہیں ہے، آپ ادھر مسجد میں بیٹھے دعا کرتے رہے، گریہ وزاری کر خدا کی درگاہ میں، خدا یہ مجھے گھر تک پہنچاؤ، خدا آپ کو گھر تک نہیں پہنچائے گا، خدا نے آپ کو پاؤں دیے تاکہ اس کے ذریعے گھر تک جائے، یہ اصول الہی ہے۔ تو عرض یہ ہے، تو ان سنن کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں، ایک زمانے میں اسلامی معاشرے نے ترقی کیا، دوسرے زمانے میں انحطاط کے راستے کو اپنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس زمانے میں کون سے سنن تھے جن پر ہم نے عمل کیا تھا، اور اب وہ کون سے سنن ہیں جن پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، یہی دیکھنا ہوگا۔ قرآن میں کہتا نا، خدا ہدایت کرتا ہے، خدا گمراہ کرتا ہے، یعنی گمراہ ہونے کے اصول بھی الہی ہے۔ ایک گائے گمراہ نہیں ہوتی ہے، ایک انسان گمراہ ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ ہدایت کے چراغ بھی اس کے سامنے ہیں، گمراہی کا راستے بھی اس کے سامنے ہیں، لیکن گائے نہ ہدایت پا کر اشرف مخلوقات بن سکتی ہے، نہ گمراہ ہو کر اسفل سافلین جا سکتی ہے۔ تو یہ اصول الہی ہے، فردی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سائنسی زندگی میں، قومی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی تھوڑی سی وضاحت مزید کروں، فرمایا اس تجارت میں جو انسان خدا کے ساتھ تجارت کرتا ہے، یا انسان تجارت کرتا ہے، خسارت کے لفظ سے پتہ چلتا ہے انسان تجارت کر رہا ہے۔ قرآن نے، اسلام نے انسان کو مختلف عناوین دیا ہے، ایک اس آیت میں اور بہت سے آیات میں انسان سے کہا کہ تمہیں ہم نے سرمایہ دی ہے تاکہ تم ہمارے ساتھ تجارت کرو، شیطان کے ساتھ تجارت نہ کرو، ہمارے ساتھ تجارت کرو گے تو کامیابی ہی کامیابی، شیطان کے ساتھ تجارت کرو گے تو ناکامی ہی ناکامی۔ لیکن کچھ اور آیات میں انسان کو مجاہد قرار دیا ہے، کفار کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی جہاد کرنے والا، اپنے نفس امارہ کے ساتھ بھی جہاد کرنے والا، اور مشکل جہاد کون سا ہے؟ نفس امارہ کے ساتھ جہاد۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ نفس کی خواہشات ہے، اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے والے اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ اسی دنیا میں بھی کامیابی کے لیے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک طالب علم محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، وہ کب پڑھ سکتا ہے؟ جب آرام کرنے کی خواہش، خوشگزرانی کی خواہش کو نظر انداز کرے تو وہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو جہاد، انسان مجاہد ہے دین کی نگاہ میں، یعنی جب سے دنیا میں آتا ہے تب سے شیطان باطن اور شیطان ظاہر، دشمن باطن دشمن ظاہر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اس مقابلہ کے فائدے بھی ہے، جیسے کہتے ہیں جراثیم جو انسان کے بدن کے اندر ہوتا ہے، جسم کے اندر ہوتا ہے، یہ جراثیم نہ ہوتے سب 80 سینٹی میٹر کے آدمی ہو جاتے، اتنا اونچا نہیں ہوتے، یہ جراثیم ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے انسان کے جسم بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو مقابلہ ہے، فرشتے اتنے ترقی نہیں کرتے، انسان اشرف مخلوقات بن سکتا ہے، یہ نہ سوچے کہ انسان اشرف مخلوقات ہے، ایسی بات نہیں ہے، اشرف بننے کے سارے وسائل کے ساتھ آتا ہے، لیکن اپنی کوشش سے اشرف مخلوقات بننا پڑے گا، ورنہ کیا بنتا ہے؟ کل انعام بل ہم اضل سبیلا، جانور سے بھی پستر ہو جاتا ہے۔ اب یزید کو، شمر کو اشرف مخلوقات کہیں گے، ہٹلر کو اشرف مخلوقات کہیں گے، ہاں سرمایہ اسی سرمایہ کے ساتھ آیا، لیکن اس اعلیٰ سرمایہ سے بدترین نتیجے لیا۔ انسان اتنے آزاد مخلوق ہے کہ فرعون کے گھر میں اس کی زوجہ نہ صرف جنت چاہتی، خدا کی قرب چاہتی، جنت میں بھی ابن لی بیتن عندک فی الجنہ، خدا جنت میں بھی میں تیرا قرب چاہتی ہوں، اس حد تک بلند نگاہ والی، اور دوسری عورت ہے فرعون کی زوجہ نہیں، حضرت نوح کی زوجہ ہے، حضرت لوط کی زوجہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ کفار کے لیے نمونہ عمل ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فلم یغنیا، نبی سے کچھ بھی نہیں ملا، نبی سے ان کو کچھ نہیں ملا. تو یہ انسانوں کی صفت خدا کے بتائے ہوئے اصول. اب یہ اصول عرض کے اجتماعی اصول اسی سورہ میں معلوم ہوتا ہے کہ انسان خدا کے ساتھ تجارت کر رہا ہے. آپ کے پاس سرمایہ ہے، اس سرمایہ کے ساتھ خدا کے ساتھ تجارت کرے یا شیطان کے ساتھ. انسان خسارت کیوں کہا؟ خسارت یہ کہا کہ اگر غیر خدا کے ساتھ کوئی تجارت کرتا ہے تو خسارت میں ہے، نقصان میں ہے. کیوں؟ مال کی قیمت وصول کرے تو تجارت میں کامیابی ہے، مال کی قیمت وصول نہ کرے تو تجارت میں ناکامی ہے. انسان کے پاس مال کیا ہے؟ عمر ہے، زندگی ہے. یہ سرمایہ کیسا سرمایہ ہے؟ ابدی سعادت کی قیمت ہے. اگر اس ابدی سعادت سے کم تر وصول کیا تو نقصان میں. اسی لیے قرآن کفار منافقین کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سفہا، یہ کفار اور منافقین سفیہ ہے، احمق ہے، بیوقوف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سرمایہ ابدی سعادت کے لیے ہے، بلکہ دنیا و آخرت دونوں کی سعادت کے لیے، اس سے کیا یہ لوگ خریدتے ہیں؟ صرف چند دن کی سعادت. تو کم قیمت وصول کرنا زیادہ سرمایہ کے مقابل میں وہ بیوقوفی ہے. اسی لیے الا انہم ہم السفہا، یہ منافقین، یہ کفار خود سفی ہے. سفی کسے کہتے ہیں؟ کم عقل لوگ، بیوقوف لوگ. ولیکن لا یشعرون، ان کے سمجھ میں نہیں آتا، خود سوچتے کہ ہم نے پیغمبر کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیا منافق بن کر، جبکہ حقیقت میں اپنا آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ولیکنہم ہم السفہا. کیوں؟ قیمت انسان کی کیا ہے؟ دنیا و آخرت دونوں کی سعادت ہے. دنیا اگر دشمنوں کی وجہ سے فرض کرے نہ مل سکی تو آخرت تو یقینی ہے، شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، مولا امیر المومنین کی طرف سے، باقی ائمہ کی طرف سے، یعنی ایک دو نہیں متعدد ہے، فرماتے ہیں لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها، تمہاری نفسوں کی قیمت صرف جنت ہے، جنت سے کم تر پر فروخت نہ کرنا. انسان اتنی قیمتی مخلوق ہے کہ آپ کی قیمت صرف جنت ہے. جنت معنوی، جنت مادی، قرب خدا، رضوان من اللہ اکبر، وہ ساری جنت جو ہم نہیں بتا سکتے. اتنا ہے، قرآن نے کیا فرمایا؟ ما تشتهی الانفس وتلذ الاعین، نفس کی چاہت اور آنکھوں کی لذت، اور جتنا انسان کے درجہ بالا تر اتنا ہی جنت کی لذتیں بیشتر. پہلی کلاس کے بچہ چند لفظ سن کر مزہ آئے گا، پھر فرض کیجئے سکول ختم ہوتا ہے، اس وقت اس کے لذت کے درجہ بالا تر جاتا ہے، علمی لذت کے درجہ بالا تر جاتا ہے. جب اس سے علمی طور پر بالا تر جاتا ہے، نئے علمی مسائل سن کر اس کو زیادہ لذت آتا ہے. جنت میں بھی جتنی جنت میں درجہ بالا تر ہوتا ہے، اس کا معنوی لذتیں بیشتر سے بیشتر ہوگی. خود ہمارے درمیان کچھ لوگ ان کے معنوی لذت زیادہ ہے، کچھ لوگوں کے معنوی لذت کم تر ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بس انسان کی قیمت جنت ہے، جنت سے کم تر پر فروخت کرنے والا خسارت میں. قرآن فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کے ساتھ، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور خسارت میں ہے، تجارت میں نقصان اٹھا رہا ہے. الا الذین، مگر ایک گروہ جن کے چار صفت ہیں، آمنوا، ایمان لایا ہے. ایمان کس پر لانا ہے؟ خدا پر، رسول پر، آخرت پر. یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ اگر غلط فہمی سے بھی ایمان نہیں لایا کافر ہے، فرض کیجیے جہالت، غلط فہمی جو بھی ہو، تو کافر شمار ہوتا ہے. اور پھر خدا کی صفات پر ایمان لانا، امامت پر ایمان لانا، اور خلاصہ جن پر ایمان لانے کے لیے پیغمبر خدا نے کہا ہے. اسی لیے اسلام میں کوئی مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے. یہ کلمہ کے اصطلاح ہمارے بر صغیر کے اصطلاح ہے، اسلام کی تاریخ میں آئیں گے تو کلمہ کے اصطلاح نہیں ہے، بلکہ نئے مسلمان ہونے والا یہی لا الہ محمد. جب پیغمبر کو مان لیا تو جو کچھ پیغمبر نے فرمایا سب کو ماننا پڑے گا. اگر ان میں سے ایک بات نہ مانے تو گویا اس نے پیغمبر کو ٹھکرایا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ایمان لانا ہے خدا پر، خدا کے صفات پر، رسول خدا پر. ظاہر عدالت بھی خدا کی صفات میں سے ہے، لیکن کچھ مسلمان چونکہ عدالت کو نہیں مانتے اسی لیے ہم کھول کر اس کو بیان کرتے ہیں، ورنہ خدا کی ساری صفات کو ماننا ہے. اور امامت پر، معاد پر، کتب الہی پر، انبیاء پر، حساب و کتاب پر، جن پر بھی ایمان لانے کے لیے قرآن ہو سنت نے کہا ہے سب پر ایمان لانا ہے. وہ عمل اس ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی دل سے قبول کرنا. ایمان کا مرکز دل ہے. قرآن فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب کہتے ہیں ہم نے ایمان لے آیا. قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. حبیب آپ ان سے کہہ دے کہ تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، مؤمن ہو گئے، نہیں کہنا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. ایمان کے تعلق دل سے ہے، دل سے مان لینا، سر تسلیم خم کرنا، وہ ایمان ہے. صرف جاننا ایمان نہیں ہے. ابھی اسرائیل کی حکومت ہے لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ کوششیں جاری ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایمان اور اس کا فرق ہے. یعنی آل فرعون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. آل فرعون نے انکار کیا حضرت موسیٰ کے معجزات کا، جو معجزات حضرت موسیٰ کے دست مبارک پر ظاہر ہوئے ان کا انکار کیا. واستيقنتها انفسهم، جبکہ ان کو یقین تھا. تو ہو سکتا ہے یقین ہو اس کے باوجود فرعونی بن جائے، کافر بن جائے. شیطان کیا ہے؟ شیطان بھی یہی ہے. خدا کو بھی، خدا کے ساتھ بات کی ہے ڈائریکٹ. دیکھیں شیطان نے، ابلیس نے، ابلیس اس شیطان کا نام ہے، شیطان عام لفظ ہے، ابلیس خاص اس کا نام ہے. شیطان ہر وہ جو چھپ کر نقصان پہنچاتا ہے. قرآن نے فرمایا شیاطین الجن والانس، انسانی شیطان بھی ہے، جنات کے شیطان بھی ہے. تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ انسان بھی شیطان ہوتا ہے؟ فرمائے انسان کے شیطان زیادہ خطرناک ہے. قرآن نے کہا شیاطین الجن والانس. ابھی امریکہ کو جو امام خمینی نے کہا بڑا شیطان، وہی یعنی کہ وہ زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. خود پیغمبر کے فرمائش ہے انسانی شیطان زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. وسوسے میں جو جنات کے شیطان ڈالتا ہے اس سے زیادہ یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس. انسانی شیطان اتنی فلمیں دکھاتے ہیں، اتنی کیا نام ہے، 10 سال بچے کو بھی بالغ کر دیتے ہیں. اتنی کوششیں ہوتی ہیں لوگوں کے عفت کو ختم کرنے کے لیے تاکہ لشکر شیطان میں داخل ہو. آپ خود دیکھیں خراب کرنے کی کتنی کوششیں کرتے ہیں. عام طور پر نعرہ لگاتے ہیں دین سیاست سے جدا ہے، لیکن خود لوگوں کو دین کو چھوڑنے کا تیار نہیں ہے. دین کو خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کر، فکری لحاظ سے، عملی لحاظ سے. کیونکہ انسان کے اندر دو پہلو ہیں نا، ایک حیوانیت ہے، ایک فطرت الہی ہے، عقل ہے. حیوانیت کا تقاضا لذتیں لینا ہے، اور یہ صفت شروع ہی سے پیدائشی طور پر ہے. اگر یہ صفت نہ ہوتی تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، شادی نہ کرتا تو مر جاتا. تو خدا نے یہ صفت اس کو دی ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. لیکن انسانی صفات وہ اسے ہے کہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے. درخت سیب کے دانوں کو اب کاشت کرو زمین میں, کھاد ڈالنا ہے, پانی ڈالنا ہے, دھوپ اس تک پہنچنا ہے, پھر یہ بڑھ جائے گا, درخت سیب میں تبدیل ہو جائے گا. انسان میں فطرت انسانی ہے جو تربیت کی ضرورت ہے, حیوانیت ہے جو پیدائشی طور پر ہے اس کی ضرورت بھی تھی. اگر حیوانیت نہ ہوتی تو کھانا نہ کھاتا, پانی نہ پیتا تو مر جاتا, کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا. تو ضرورت کے بنا پر حیوانیت اس کا کیا ہے, جلدی کیا ہے انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس حیوانیت سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ساری ناجائز چیزوں کے عادی بنائے, شہوت کے عادی بنائے, غلط کاموں کے عادی بنائے, روحانیت کی طرف آنے ہی سے روکے. ماہ رمضان میں کہتے ہیں آپ کو خدا نے مہمانی کے لیے بلایا ہے نا, ماہ رمضان میں کیا ہے, خدا خطبہ شعبانی میں پیغمبر فرماتے ہیں شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ, ماہ رمضان میں خدا نے آپ کو دعوت دی ہے اور آپ کو مہمان بنایا. مہمانی عزت کی علامت ہے نا, یعنی میزبان مہمان کے خصوصی عزت کا قائل ہے. خدا نے عزت دی ہے اور آپ کو بلایا ہے. اب بلا کے کیا کرتا ہے, کھانا کھانے سے روک دیتا ہے, نہ کھانا کھانا ہے, نہ پانی پینا ہے, نہ کوئی اور کام کرنا ہے. کیوں, انسان کے روح کو دعوت دی ہے ماہ رمضان میں. انسان کے روح کو خدا نے دعوت دی ہے. اب روح کو غذا کیا ہے, القرآن مأدوۃ اللہ, قرآن ہے وہ غذا, عطرت ہے وہ غذا. اسی لیے ماہ رمضان میں سر پر قرآن, زبان پر چورا معصومین کا نام, یعنی وہ روحانی غذا ان سے لینا ہے, قرآن سے در سایہ معصومین روحانی غذا. روحانی غذا انسان جب تک پیٹ کی فکر میں ہوتا ہے روحانی غذا نہیں کھا سکتا ہے. روحانی غذا کے لیے جسمانی غذا پر تھوڑی سی پابندی لگانے کی ضرورت ہے, پھر اس کے روحانی پہلو سامنے آ جائے گا. تو یہ بہرحال یہ کوششیں ابھی جاری ہے کہ انسان کی حیوانیت ترقی کرے, اتنی ترقی کرے انسانیت ذہن میں ہی نہ آ جائے. اب وہ لوگ تو ایسا کر سکتے کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں انسان بندر کی اولاد ہے, لیکن ہم لوگ جو انسان کو اولاد آدم سمجھتے ہیں, اشرف مخلوقات سمجھتے ہیں, مقصد خلقت انسان خدا, قرب خدا ہے, ہم کیوں ان کے نقش قدم پر چلے؟ لیکن ظاہر دنیا کی قیادت ان کے پاس ہے. ہمارے حکمران, ہمارے حکمرانوں کے امام اور قائد کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں. تو اس کے لیے بہرحال ہمیں عوامی دباؤ کے ذریعے حکمرانوں کو, اوپر والوں کو مجبور کرنا پڑے گا راہ دین کی طرف آنے کے لیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان ایمان لانا ہے, اور عرض کیا کہ ایمان میں کیا ہے, صرف علم, علم ضروری ہے, علم کے بغیر کیا ایمان لائیں گے؟ جس پر علم ہے اسی پر دل, اسی کو دل سے مانتے ہیں نا. ایمان دل سے ماننا ہے. کس کے کو ماننا ہے؟ توحید کو, نبوت کو, امامت کو, قیامت کو. لیکن پہلے علم ہونا پڑے گا, علم کے بعد دل سے ماننا ایمان ہے. اور لیکن صرف علم ایمان نہیں, جاننا ایمان نہیں. خود قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کچھ لوگوں کے معبود ان کے خواہشات ہیں. معبود خدا کیا ہے؟ خواہشات. وأضله الله على علم, علم رکھنے کے باوجود خدا اس کو گمراہ کرتا ہے. آدمی علم ہے, اس کے باوجود گمراہ ہوتا ہے. کیوں؟ خواہشات ہی اس کا خدا بن چکا ہے. بہت سے بڑے لوگوں کے گمراہی کی راز یہی ہے, خواہشات کو جب خدا بنایا ہے علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ہمارے جو لیڈران ہیں پورا عالم اسلام کے, سب کیا ہے, ایران کو چھوڑ کر مغرب کے غلام ہیں, شک نہیں ہے. نہیں سمجھتے, سمجھتے تعلیم یافتہ لوگ ہیں, ایسی بات نہیں کہ نہ سمجھتے ہو. لیکن کیا ہے, خواہشات نفسانی کتابیں, خواہشات نفس. ٹرمپ نے کہا سوریہ والوں سے نا کہ اگر ہم آپ کی حفاظت نہ کریں آپ ایک ہفتہ بھی نہیں رہ سکتے. تو خواہشات نفس یہ ہے کہ مجھے حکومت پر رہنا ہے، بادشاہت پر رہنا ہے، اس کی پیروی کرنا، امام زمانہ کے ساتھ مقابلہ کرنا، ٹرمپ کے استقبال کے لیے عالم اسلام کو بلانا ہے. دیکھیں ایران کو ختم کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے، سعودی کو بچانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے، یہی فرق واضح ہے نا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علم ایمان کا راستہ ہے، لیکن بعض وقت علم خود حجاب بن جاتا ہے. علم کر کے زیادہ سازش کرتا ہے، علم رکھنے کی وجہ سے کیا ہے، سازش کرنے میں بڑا ماہر ہوتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے میں بڑا ماہر ہوتا ہے. علم نہ رکھنے والا چور رات کی تاریکی میں چوری کر کے مشکلات اٹھانا پڑتا ہے، علم رکھنے والا سیاست مدار دن کے روشنی میں کیا قانون بنا کر پورے ملک کے سرمایہ کو کیا کرتا ہے، چوری کرتا ہے. یہ علم اف اللہ اللہ علی علم، یہ ایمان ہے اصل میں. قلبی ایمان نہ ہو، خواہشات خدا کے جگہ پر بیٹھ جائے تو کوئی رائے حل نہیں. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا رأس الخطیہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر غلطی کے سر چشمہ ہے. آپ دنیا کماؤ، دنیا کے ساری دولت کماؤ، لیکن آپ کے دل میں خدا کی محبت سب سے زیادہ ہو، پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن سب سے زیادہ دنیا کی محبت ہو تو سارے غلطیوں کے سر چشمہ. انبیاء کو کنوں نے قتل کیا، اہل بیت کو کس نے قتل کیا؟ انہیں نے قتل کیا جن کے دل میں محبت دنیا ہے. اس وقت نبی کو، امام کو کوئی قتل نہیں کر سکتا کیونکہ دسترسی نہیں ہے، لیکن امامت کو قتل کرتے ہیں، اسلام کو قتل کرتے ہیں، تشیع کو قتل کرتے ہیں، انسانیت کو قتل کرتے ہیں، اقدار کو قتل کرتے ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ ایمان کے بعد کیا فرمایا، ظاہر ایمان علم کے نتیجے میں ہوتا ہے. ہمیں حکم ہے کہ علم کے ذریعے ایمان حاصل کرو، لیکن اگر دل میں والدین کے کہنے کی وجہ سے بھی ایمان آیا کوئی حرج نہیں ہے، ایمان صحیح ہے. اگر چیز شریعت دین کہتا ہے کہ تم علم کے ذریعے ایمان حاصل کرو، لیکن والدین کے کہنے کی بنا پر ایمان حاصل کیا تو کیا ہے، یہ بھی صحیح ہے. لیکن خطرہ یہ، ہماری احادیث کہتی ہے معرفت سے علم حاصل کیا تو دو دونے چار، دو دونے چار کیا ہے، جہاں بھی جائیں گے دو دونے چار کہیں گے آپ، جو حقیقت آپ کے سامنے ہے. کہتے گیلولو جب پکڑا گیا، توبہ کے لیے لایا گیا، کہ اس نے کیا کہا تھا، زمین سورج کے اطراف میں گھومتی ہے، تو کہا کہ یہ تو کفر ہے. توبہ کرنے کے لیے کہا، وہ بھی سفارش کی وجہ سے اس کی توبہ قبول ہو گئی. تو کہتے کہ اس نے توبہ کیا کہ میں نے غلط بات کی، لیکن ساتھ زمین پر لکھا، مٹی پر، کہ میرے کہنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی، میرے توبے سے حقیقت بدل نہیں سکتی ہے. تو یہی ہے، کیا ہے، تو علم کے ساتھ اگر انسان کیا کرے، ایمان لائے، وہ مضبوط ایمان. اگر علم نہ ہو لیکن والدین کے کہنے سے ہو تو بھی ایمان صحیح ہے، خدا کو مانتا ہے، پیغمبر کو مانتا ہے. علم راستہ ہے نا، اصل ہدف کیا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بال ائمہ، ایمان بالمعاد ہے، وہ ہے علم. اس تک پہنچنے کا راستہ ہے، دوسرے راستے سے پہنچ گئے والدین کے کہنے سے، خواب دیکھ کر ہو، وہ بھی اپنے منزل تک تو پہنچ گئے نا، منزل تک پہنچ گئے، صحیح ہے. لیکن دین نے کہا ہے کہ کوشش کرو علم و معرفت کے ذریعے ایمان حاصل کرو، ورنہ آپ یورپ جائیں گے، امریکہ جائیں گے نوکری کرنے کے لیے، آج کل وہاں جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ادھر آتے ہیں نا، سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے سارے وہاں کے افکار ادھر آتے ہیں. تو پھر والدین کے کہنے کے بنا پر اگر ہو گئے ہے تو شک میں پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر دلیل کے ساتھ ہو تو شک میں نہیں پڑیں گے. مسلسل علم کی کوشش میں ہونا چاہیے. عرض یہ کر رہا تھا ایمان کے بعد کیا ہے، ایمان علم مقدمہ ہے ایمان تک پہنچنے کے لیے. ایمان کے ایمان میں تین حالت ہے، ایک ایک زبان سے اظہار کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ اقرار لسانی، زبان سے ایمان کا اظہار کرنا ہے، توحید، کلمہ توحید پڑھنا ہے، نبوت پڑھنا ہے، امامت 12 اماموں کا اعتراف کرنا ہے، اور قیامت کا اعتراف کرنا ہے، خلاصہ اقرار زبانی ہے، مرکز دل ہے لیکن اقرار کرنا ہے اس دل کے بات کو زبان سے. دوسرا کیا ہے؟ عمل بے ارکان، عمل الایمان اقرار باللسان اعتقاد بالجنان، دل سے عقیدہ پیدا کرنا وہی ایمان ہے، زبان سے اقرار کرنا، عمل بالارکان پھر عمل کرنا ارکان کے ذریعے، اعضاء و جوارح کے ذریعے. مثلا مجھے یقین ہے کہ فرض کرو یہ پانی خدا نخواستہ زہریلا ہے، کسی نے آ کے کہا یہ اس میں زہر ہے، میں شکر ادا کر کے پینے لگوں تو وہ کیا سمجھے گا؟ سمجھے گا بھائی یہ تم اس کو جھوٹا سمجھتا ہے. اگر آپ کو ایمان ہے تو اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، 100% نہیں تو کچھ تو ہونا چاہیے نا، 100% الٹا کرے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹا سمجھتے دین کو، پیغمبر کو، ائمہ کو، قرآن کو. تو اسی لیے ایمان میں کیا ہے؟ دل سے کیا ہے؟ ماننا، زبان سے اقرار کرنا، عمل انجام دینا. عمل انجام دینا ایمان کا ثمرہ ہے، اقرار کرنا ایمان کا اظہار ہے، دل سے ماننا ایمان کے اصل مرکز ہے، یعنی حقیقت ایمان دل سے ماننا ہے، باقی تو اس حقیقت ایمان کے آثار ہے، زبان سے اظہار کرنا، عمل کرنا. اسی لیے قرآن نے عمل کو جدا بیان کیا، آمنوا وعملوا الصالحات. کچھ ایمان، بہت سے ہماری احادیث ابھی نہیں بیان کر سکتے ہیں، بالکل عمل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. عرض کیا نا، کسی نے کہا اس میں زہر ہے، اس کے باوجود میں پیوں، اس کا معنی یہ کہ اس کے بات پر مجھے بالکل ایمان نہیں ہے. اسی لیے کچھ عمل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اصل ایمان نہیں، مسلمان ہے ہی نہیں. ایمان کا معنی کیا؟ مسلمان ہونا، مسلمان ہے ہی نہیں ہے. لیکن پورا عمل کمال ایمان ہے، ایمان کمال تک پہنچ جائے تو پورا عمل ہوگا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اسی لیے اس آیت میں کیا کہا؟ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. آمنوا کو الگ بیان کیا، عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کو الگ بیان کیا. اس لیے نہ سوچے پر سارے عمل کمال ایمان کی علامت ہے، نہ ورنہ سارے عمل کا ایمان کے علاوہ ہے. ایمان میں کیا داخل ہے؟ کچھ عمل تو ہونا چاہیے، کچھ عمل بھی نہ ہو تو ایمان نہیں ہے. لیکن نجات کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان و عمل دونوں کی ضرورت ہے، صرف ایمان سے نجات حاصل نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ کے ملک، اپنے ملک لیجئے، آپ زندگی بھر ملک کے قوانین پر عمل کرتے ہیں، ایک دن خلاف قانون کام کرتے ہیں تو اسی دن پکڑے جائیں گے نا، اسی دن کیا ہو جائیں گے؟ آپ کہیں گے میں نے پوری زندگی عمل کیا ہے، آج ایک غلطی کی ہے. کہا ٹھیک ہے، آج کی غلطی آپ کو نہیں کرنا تھا. کہیں گے مجھے پتہ نہیں تھا. کہا دے آپ کو پتہ کرنا تھا، یہی کہتے نا پوری دنیا میں، یہی نا آپ کی ذمہ داری تھی قانون سے آپ کیا ہو جائے، باخبر ہو جائے. 50% پر عمل کرے، 50% پر عمل کرے، یہ معافی کے ذریعے نہیں، یہی قانون کی طرف، قانون الہی بھی سب پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں شفاعت کا لائق بننا، مغفرت خدا کا لائق بننا، کسی بدترین انسان کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک الگ ہے، فرعی مسئلہ ہے. اصل قانون کیا ہے؟ خلاف ورزی کرنے پر سزا ہوگی. میں جملہ مولا کا پڑھتا ہوں، نجوال آغا کے کلمات حکمت میں ہے، تشویق دیتے مولا عمل کی طرف، فرماتے کیا کہ آپ کیا کرو، فرماتے آپ کیا کرو، گناہ کی مثال دیتے ہیں. گناہ ایک ایسی چیز ہے، اس کی لذت مختصر ہے. گناہ کی لذت کیا ہے؟ شراب پیا تو چھوڑو سر آدھا گھنٹہ، ابھی مجھے نہیں معلوم اس کا اثر کب تک ہے. بہرحال گناہوں کا فائدہ، غیبت کیا تو وہی ایک دو منٹ، کسی مومن کو، کسی مسلمان کو اذیت دی تو جب تک اذیت دیتا آپ کو مزہ آتا ہے، خدا نہ خواستہ آپ، میرا مقصد نہیں، کرنے والوں کو مزہ آتا ہے اسی لیے کرتا ہے نا. خلاصہ گناہوں کی لذت محدود ہے، آنی ہے، ایک آن ہے، محدود ہے، لیکن اس کے عقاب اور اس کی سزا قیامت تک ہے، باقی رہنے والی ہے. لذت محدود لذت ہے، لیکن اس کا عقاب، اس کی سزا، اس کے عذاب قیامت میں ہے. تو ایسی لذت کو کیوں نظر انداز نہیں کرتے؟ یہی ایک گھنٹہ ایسے ہی گزرنے دو، کیا مشکل ہے؟ اور ثواب کے بارے میں، عمل نیک کے بارے میں فرماتا ہے، عمل نیک کی تکلیف مختصر ہے، مختصر تکلیف ہے. غیبت کرنے کے لیے دل آتا ہے غیبت کرنا، لیکن فرض کرو یار، کنٹرول کیا اپنے اوپر. یا کوئی اور گناہ، ایک گانا کا مسئلہ ہے، بہرحال مختصر مدت کی لذت ہے، اس لذت سے چشم پوشی کرو تو کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ابدی ہے، فائدہ ابدی ہے. اطاعت خدا میں وہ تکلیف ہے، تکلیف مختصر، نتیجہ ابدی ہے. معصیت خدا میں وہ لذت ہے، لذت مختصر لیکن سزا ابدی. اسی کو سوچے بھی آدمی آسانی سے گناہ سے بچ سکتا ہے، اطاعت خدا کی طرف جا سکتا ہے. یعنی ایک قسم کا حساب و کتاب ہے، عقلانی ہے، عقل کی چیز ہے. تو عرض کے آمنوا وعملوا الصالحات، سارے اعمال صالحہ کرنے والے کامیاب. عربی زبان کے لحاظ سے کوئی شک و شبہ کی جگہ نہیں ہے. یہ عمل الصالحات کا معنی ہے نا، سارے نیک اعمال انجام دیے، جتنے واجب ہے سب کو انجام دیا، سارے محرمات سے اجتناب کیا، تب یہ جنتی ہے. عرض کیا، بعد میں معاف ہونا وغیرہ، ابھی جیل میں جانے والوں کو کیا کرتے ہیں؟ جشن کے موقع پر قومی دن میں معاف کرتے، اس جیسے ہے. اور اصل قانون کیا ہے؟ جرم کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے، شفاعت ہوگی، لیکن قانون یہی ہے، سزا ہے، بعد میں شفاعت کے لائق بننے کی ضرورت ہے. ایمان کے ساتھ انسان پہنچ جائے وہاں پر، ایمان کے ساتھ پہنچ جائے میدان محشر میں، نہ برزخ میں. تو عرض کیا کہ عمل الصالحات، بس سارے اعمال صالح انجام دینا ہے تو کیا کریں گے بھائی؟ گناہ تو سرزد ہوتا ہے، انسان کیا کرے؟ مشکل ہو تو نہیں، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اس یہی پر سارے کو معاف کروا سکتے آپ، ایک توبہ، ایک پشیمانی اور ایک مضبوط ارادہ کہ دوبارہ نہیں کرنا ہے، سارے گناہ معاف ہو سکتے، سب سے بڑے گناہان. بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں، کتابوں میں یہ واقعہ ہے لیکن میں اس واقعے کو اسلامی تعلیم کی روشنی میں صحیح نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں تاکہ ممکن آپ نے بھی واقعہ پڑھا ہو اور سنا ہو کہ ایک آدمی بدعت گزار تھا، اپنے زمانے کے نبی کے پاس آیا، کہا کہ میں بنی اسرائیل کے دور میں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نبی نے فرمایا کہ تم جن جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے سب کو راہ راست پر لاؤ، اپنی بدعتوں کے ذریعے جن جن لوگوں کو گمراہ کیا ان سب کو راہ راست پر لاؤ. تو کہا کہ میں زندوں کو تو لا سکتا ہوں، مردوں کو نہیں لا سکتا ہوں. کہا کہ نہیں، پھر نہیں. لیکن یہ نہیں، آپ توبہ کے تمام عدل کو دیکھیں، توبہ کا راستہ کسی سے بند نہیں ہے. اسی لیے اس روایت میں شاید وہی ہے، جو زندہ ہے ان کو راہ راست پر لانا توبہ کا حصہ ہے، جو خراب کیا ہے اس کو صحیح کیا، صحیح کرے. لیکن ورنہ توبہ کسی کے لیے بند نہیں ہے، جتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو. اور قیامت کے دن حق الناس کو کیسا معاف کریں گے؟ حق الناس کو خدا ایسا کرے گا، اتنا اگر اس کی توبہ واقعی توبہ ہو، خدا اتنا دے گا اس آدمی کو جس کا حق طلب ہوا ہے تو راضی ہو جائے گا. اسی لیے کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. کیا ہے؟ توبہ نہ کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. معاف کرا سکتا ہے، وہ بھی ایک لمحے میں کر سکتا ہے، پشیمان ہو جائے وہ ارادہ کرے، بعد میں ٹوٹ جائے، ٹوٹ جائے تو دوبارہ گناہگار ہو جائیں گے، دوبارہ توبہ کریں. بہرحال یہ راستہ کھلا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ یہ نہ سوچے کہ آپ اپنی فردی زندگی میں اپنے فردی اعمال کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ معاشرے کے بھی ذمہ دار ہیں، دین کے بھی ذمہ دار ہیں، اس دین کو آگے چلنا ہے، اس پیغام کو آگے چلنا ہے. ابھی دیکھیے امام پردے غیب میں گئے ہیں، اس پیغام حق کو کون پہنچا رہے ہیں؟ وہی لوگ جو اس آیت پر، اس سورہ پر عمل کر رہے ہیں. اس پیغام کو آگے چلنا ہے. آپ کے لیے مخصوص تو نہیں آیا ہے نا، قیامت تک کے لیے آیا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اس کے بعد کیا کرے؟ نہ صرف اپنے حد تک دین کو محفوظ رکھے، معلومات کو اپنے حد تک محفوظ رکھے، بلکہ نقل دے دے. آپ ایران میں کچھ لطیفے، یہ جو سوشل میڈیا میں آتا ہے نا، خدا کے امتحان کے جو ہے نا سوالات آؤٹ ہو گیا ہے. قبر میں جانے کے بعد جو سوالات کرنے والے سب، بہت پہلا آؤٹ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پاس نہیں ہوتے ہیں. کیا سوال ہونے والا ہے سب کو پتہ ہے کیا سوال ہوگا، لیکن اس کے باوجود پاس ہونے میں بڑا مسئلہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، وعملوا وتواصوا بالحق، حق کے پیغام پہنچاؤ، یعنی دین حق کے پیغام پہنچاؤ، حق پہنچاؤ دوسرے تک. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، شدت کے ساتھ ہماری قوم مذہب کی تعلیمات سے بے خبر ہے، شدت کے ساتھ بے خبر. تو کیا پہنچائیں گے دوسرے؟ جو لطیفہ ہم سناتے ہیں عام طور پر نا، کسی مسلمان نے ہندو کو پکڑا، کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، دھمکی دی تو اس نے کہا چلو تم کلمہ سکھاؤ، کہا کہ کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا ہے. یہ داستان تقریباً بہت سن کی داستان ہے ہماری. ٹھیک ہے، خدا، پیغمبر، بارہ امام، نام کے حد تک جانتے، اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں. علی کے بارے میں سنیں گے، علی کے بعد نہیں سنیں گے، یہی ہے نا. امام حسین کے بارے میں سنیں گے، گریہ بھی کریں گے، لیکن نہیں، کردار میں یزید کے کردار کو اپنانا ہے. بہرحال یہ ہے کہ تھوڑا سا آسان راستے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، کچھ آسان، کچھ ہم جیسے لوگ جو سمجھانے میں جنہوں نے کوتاہی کی ہے، لفافہ کا احساس زیادہ ہے، کیا نام ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں نا. آدمی اب دیکھیں پیغمبر کی زندگی، ائمہ کی زندگی میں کیسی باتیں چھیڑتے ہیں، ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جس میں تعلیم کی طرف آنے کی ضرورت نہ ہو. مس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں آپ کو لکھنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا، نوری تھے یا خاکی تھے، آپ کو خون پاک تھا یا پاک نہیں تھا. اس کے بعد آدمی ایسا احساس دلاتا ہے مقرر ممبر سے، ہم تو خون پاک سمجھنے والے ہیں، ہم تو کیا ہے، نوری سمجھنے والے ہیں، ہم پیغمبر کو کیا سمجھتے، لکھنا پڑھنا ان کو آتا تھا، بس ہم نے حق ادا کیا. ایسا تصور دیتا ہے کہ ہم بالکل سعادت مند لوگ ہیں کہ پیغمبر کا حق ادا کیا، اب پیغمبر کو چاہیے کہ ہمارا حق ادا کرے، وہ دوسرے لوگ ہیں مقصر. پیغمبر نے کب کہا ان مسائل پر بحث کرو؟ نہ پیغمبر، نہ شعلہ معصومین نے، نہ قرآن نے کہی بھی نہیں کہا ہے. انہوں نے کہا کہ دین پر عمل کرو، عقیدہ صحیح کرو، پھر دین پر عمل کرو. عقیدہ میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ سامعین خوش ہو، بانی مجلس بھی خوش ہو، لفافے بھی خالی نہ ہو. میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، اپنے جیسا آدمی کی بات کرتا ہوں تاکہ غیبت نہ ہو جائے. لیکن یہ مسائل البتہ جب جہاں معلوم ہو وہاں پر غیبت بھی نہیں ہوتی ہے. جہاں معلوم ہو، جہاں بدعت کے ساتھ مقابلہ ہو، جہاں انحراف کے ساتھ مقابلہ ہو، ایسی جگہوں پر غیبت جائز ہو جاتی ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق پیغام پہنچائے. وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق اگر ہو گیا، دیکھیے ہم خود ہمارے شیعہ معاشرے میں تواصوا بالحق میں ایک نقطہ پر کام ہوا ہے، وہ عزاداری اہل بیت. اس پر سب تبلیغ کرتے ہیں نا، اگر ایک آدمی نوحہ پڑھتے ہوئے مر جائے، ممبر پر خطابت کرتے ہوئے مر جائے، یا ماتم کرتے ہوئے مر جائے، لوگ اس کو سعادت مند سمجھتے، واقعا خود بھی، ان کے خاندان بھی، ان کے اولاد تک اس کو کیا سمجھتے ہیں، سعادت مند سمجھتے، کیونکہ کام ہوا ہے اس پر. لیکن وہ عظیم ترین ہدف جس کی طرف قرآن اور 14 معصومین نے دعوت دی ہے, اس کو ممبر پر بھی کہنے پر کہنے کی اجازت نہیں دیتے, ناراض ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ اسی شہر میں 15-16 سال پہلے کی بات ہے, میں نے تھوڑی سی نصیحت کی, البتہ جشن تھا لیکن تھوڑی سی نصیحت کی. ایک مولانا بہت معروف مولانا تھا, خطابت تو مجھے کرنی تھی, وہ شاعروں میں سے شامل تھا. ایسا آ کر مجھ پر حملہ کیا کہ تم نے ہمارے جشن کو عزا میں تبدیل کیا. ابھی میں نے کچھ مصائب تو نہیں پڑھا تھا, صرف کہا تھا کیوں کربلا میں, کیونکہ امام حسین کا تھا, کربلا میں مسلمانوں کے گروہ امام حسین کے ساتھ تھے, ایک گروہ دشمن کے ساتھ تھے, دونوں مسلمان تھے, تو پھر کیوں ایسا ہوا؟ بس اتنا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی تھی. یعنی وجہ یہ کہ اجازت نہیں دیتے ہو یہ, لیکن جس مسئلہ پر کام ہوا ہے عزاداری پر, تو حقیقتاً کوئی طاغوت, کوئی ظالم, کوئی ستم کرتا ہے عزاداری کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا ہے. اسی لیے خود امریکہ والوں نے جو سازش کی عزاداری کے خلاف, اس میں عزاداری ختم کرنے کے بعد نہیں کی, اس میں کہا کہ ہم عزاداری کو کھوکھلا کریں گے, بے مقصد کریں گے. ختم کرنے کے بعد کرنا ممکن نہیں ہے. اس حد تک شیعوں کے دلوں میں عزادار, شیعہ کا ہر ایک دل خود ایک ماتم کدہ ہے, ایک امام بارکاہ ہے, کر نہیں سکتا ہے. ہاں اس کو بے مقصد بنا سکتا ہے, مقصد حسین سے دور کر سکتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, تو یہ کام اگر کل تعلیمات اہل بیت کی نسبت میں کیا جائے تو یہ عہد نبوت, عہد علوی زندہ ہو سکتا ہے. استقبال امام کے لیے کیا کہا؟ کہا 313 کہا نا, بڑی تعداد کی ضرورت نہیں ہے. تیار 313 ایسا جو ہم, آپ کہیں گے ہم تیار ہیں لیکن نہیں ہیں, حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی 10-15 سال عالمی انقلاب میں شک و شبہ میں نہ پڑے کوئی آسان کام نہیں ہے. علی کی عظمت کو آپ دیکھتے ہیں, اس کے باوجود ظاہر دنیاوی مفادات میں لوگ شام جاتے تھے. تو عرض یہ کر رہا ہے وہ تواصو بالحق, بس حق کے پیغام اگر ہم سب نے ایک دوسرے تک پہنچایا, پورا معاشرہ دین شناس معاشرہ, دین شناس معاشرہ ہو جائے, پھر کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. ابھی کچھ شاید یہ بہت ناکام کوششیں ہیں, شاز نادر ہے شاید. اب کلپوں میں میں دیکھتا ہوں کہ علی جل جلالہ, علی کیا ہے آقا, لا الہ الا اللہ, یہ جرأت کیسے کرتے ہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں ممکن یہ ایک حقیقت نہ ہو, بناتے ہو, مثلا ایک جگہ پر چند مل کر ایک بنا سکتا ہے, مجھے نہیں معلوم, لیکن ایسے بنانے کا ہدف کیا ہے؟ یعنی وہ سمجھتے یہ قوم جاہل ہے, ہم دھوکہ دیں گے تو دھوکہ کھائیں گے, یہ امت ان کو ہے نا, اسی لیے یہ کرتے ہیں. انہیں علی امام الموحدین ہے, علی امام ال یعنی خدا کے اہل توحید کے امام علی ہے. الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا, خدا یہ میری عزت کے لیے اتنا بس کہ میں تیرا بندہ ہوں, میرے لیے فخر و مباحات کے لیے اتنا کافی کہ تو میرا رب ہے. اب اس علی کے بارے میں یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کام نہیں کیا, اسی لیے دشمنوں کو امید ہے کہ اس گروہ میں اگر ہم اپنی کافرانہ مشرکانہ افکار پھیلائے تو ممکن ہے. اگر یہ امید نہ ہوتا یہ کام نہیں کرتے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ, تو اس آیت میں کیا فرمایا, وہ تواصو بالحق, بس حق کے پیغام اگر ہم سب نے پہنچایا, یہ سب کی ذمہ داری ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا یہ غلطی ہے, سمجھتے مولانے نہیں, سب کو کرنا چاہیے حق سمجھنا, حق کے پیغام پہنچانا اپنے اپنے حد تک, اپنے اپنے طریقے سے. خصوصاً آج کل جو سوشل میڈیا ہے بہت بہترین ذریعہ ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. ایک معلومات کی ضرورت ہے, ایک معلومات پہنچانے کے انداز کی ضرورت ہے. دونوں اگر صحیح ہو جائے تو عالم کو تیار کر سکتے ہیں. لشکر ہے, با مقصد لشکر ہے نا. بامقصد. قرآن فرماتا ہے دس صابر ہو تو سو غیر صابر پر جیت سکتے ہیں، سو صابر ہو تو ہزار پر جیت سکتے ہیں. میں ایران میں میری پوری زندگی وہاں گزرے، میں کہ عرض کرتا ہوں نا، وہاں پر میں سمجھتا ہوں 10% مخلصین ہے. انہوں نے پورے ایران کے 90% پر بھی کنٹرول کیا ہے. اور سوریہ میں آپ دیکھیں، سوریہ میں، فلسطین میں، لبنان میں، عراق میں، یمن میں، اور جہاں بھی مظلوم ہے وہاں پر یہ پہنچ جاتے ہیں. بہت بڑی طاقت ہے. جس کے دل میں ایمان ہے، ہدف ہے، وہ ہزار کے برابر ہو جاتا ہے. بے مقصد لوگ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، ایک سوئی لگنے سے بھی بھاگ جائیں گے. بمقصد لوگ کیا ہے، کربلا میں کیا تھا، تیروں کے بارش میں کھڑے رہے نماز امام ختم ہونے تک. اب ہمارے کچھ لوگوں کیا ہے، امام کی نماز نظر نہیں آتی ہے، کہتے وہ جو کھڑا تھا اس نے نماز نہیں پڑھے، ہم اس کے نقش قدم پر چلیں گے. عجیب و غریب لوگ ہیں. سید آوی جو کھڑے رہے امام کے سامنے، امام کو بچایا، امام زمان کو بچایا. صرف امام زمان کے نہیں، اماموں میں امام حسین کا عظیم مقام ہے. اب کس نے کہا اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ. آپ کو پتہ نہیں نماز پڑھنے کا انداز کیا ہے، اشاروں سے سوچ کر پڑھ سکتا ہے نماز، اشاروں سے پڑھ سکتا ہے. نماز کے درجات ہے. رکوع سجود کرنا ہر نماز میں ضروری نہیں، وہ وہاں پر ہے جہاں پر آپ کر سکتے ہیں. مولا کیا کرتے تھے، 500 درخت کو پانی دیتے تھے نماز پڑھتے ہوئے، حرکت کرتے ہوئے، مستحب نماز میں مثلا. لیکن واجب نماز میں بھی اگر نہیں ہو سکے تو اشاروں سے، بلکہ دل میں سوچ کر بھی یہ کام کر سکتے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دوسرے کہ صبر، صبر کی تلقین کرنا ہے. صبر کی تلقین کیا، یعنی دین پر عمل کرنے کے لیے، اقدار کو زندہ رکھنے کے لیے، اصولوں کے حفاظت کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے، حق کے حمایت کرنے کے لیے، شیاطین جن و انس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، سازشوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، خلاصہ ان سب کے لیے صبر کی ضرورت ہے. صبر کی ضرورت عمل کے میدان میں ہے. جب ایک دوسرے کو صبر کی طرف بلائیں گے، پورا معاشرہ مجاہد بن جائے گا. پورا ابھی یہ جو لبنان کے مجاہدین ہیں، حزب اللہ والے، کیوں اتنا قوی ہے؟ لبنان والے بہت خوش گزران لوگ تھے. عروس مشرق کہتے بیروت کو کہتے تھے نا، تو کیوں بدل گئے؟ وہی ایمان کی وجہ سے. معاشرہ جب ایک دوسرے کو تلقین کرے حق پر عمل کرنے کے، تو سب کے سب مجاہد بن جاتے ہیں. تواصو بالحق. اب فلسطینوں میں بھی یہ آ گیا جہاد خون دینا، عراق میں بھی کم و بیش یہ آ گیا خون دینے سے، یعنی کیونکہ تواصو بالصبر ہے، دین کے راہ میں برداشت کی وصیت کرتے ایک دوسرے کو، اسی لیے پورا معاشرہ شہادت پر فخر کرتے ہیں، شہادت سے نہیں ڈرتے ہیں، سپر طاقتوں سے نہیں ڈرتے ہیں. تو معاشرہ تواصو کا معنی کیا، ایک دوسرے کو سفارش کرتے ہیں. پورا معاشرہ، پورا معاشرہ وہی عزاداری کے عرض کے، عزاداری میں پورا معاشرہ ایک دوسرے کو. عاشورہ کے دن میں رات نہیں جگ رہے، دن کو بھی تکلیف، تب بھی کیونکہ معاشرہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں تو قابل برداشت ہو جاتا ہے. انسان ایسا مخلوق ہے کہ ارادہ مضبوط ہوتے جسم بھی ساتھ کام کرتا ہے. مولا فرماتے ما ضعف بدن عما قویت علیہ النیہ. اگر نیت مضبوط ہو تو جسم کمزور نہیں ہوتا ہے. آپ کے ارادہ مضبوط ہو تو جسم بھی ساتھ دیتا ہے. ابھی آپ بور ہو رہے ہیں، میں ایک لطیفہ سناؤں آپ کو، بالکل وہ آدھا گھنٹہ کی بوریت ختم ہو جائے گی. دیکھ رہے ہیں نا، یہ روح کا الگ مسئلہ ہے، روح کا ایک الگ. نیت مضبوط ہو تو جسم کی کمزوری نقصان دہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ، اب میں تو کوئی اور چیز سنتہائے الہی بتانے کی نیت تھی، لیکن ابھی اس کو اسی سورہ کو کسی حد تک تشریح کی کہ اس سورہ میں فرماتے ہیں سب نقصان میں ہیں مگر وہ لوگ جو خدا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، خدا کے ساتھ تجارت کرنے والوں کی چار صفت ہے، ایمان، ایمان کے لیے علم چاہیے، ایمان کے لیے قلبی قبولی چاہیے، دل کی قبولی، ایمان کے لیے زبان سے اظہار، اقرار، البتہ اقرار زبانی، اور عمل، اور عمل میں کیا ہے، اپنی فردی زندگی میں عمل اور معاشرے میں بھی عمل. یہ آپ کا عرض کروں، ہمارے معاشروں میں عام طور پر یہی تصور ہے کہ اپنی ذاتی، میرے قبر میں تم نہیں آؤ گے، تمہارے قبر میں نہیں آؤں گا، اپنے ذاتی ذمہ دار ہے، زندگی کی ذمہ دار ہے، دوسروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آیت کیا کہتا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کے پیغام پہنچاتے ہیں. پورا معاشرہ مبلغ ہے، تبلیغی گروہ ہے، تبلیغی جماعت ہے پورا معاشرہ. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پورا معاشرہ ایک دوسرے کو عمل کی طرف دعوت ہے. ایسا ہو جائے تو اسلامی معاشرہ آپ دیدہ معاشرہ ہو جائے گا. ایران پر کیوں حملہ کر رہی ہے؟ جو ایران کا دشمن ہے وہ کہتے ایران امریکہ، ایران اور حزب اللہ دونوں امریکائی ہیں. کیوں کہتے؟ دیکھو صدام پر حملہ کیا، طالبان پر حملہ کیا، اور فرض کیجئے آپ کے القاعدہ پر حملہ کیا، داعش پر حملہ کیا، لیکن نہ حزب اللہ پر حملہ کرتا ہے نہ ایران پر حملہ کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ یہ منطقی عاقل حکومت ہے، عاقل پارٹی ہے، دشمن کو بہانہ نہیں دیتا ہے. داعش نے بہانہ دیا، القاعدہ نے بہانہ دیا، صدام نے بہانہ دیا، طالبان نے بہانہ دیا، عالمی بہانہ دیا، بین الاقوامی قانون کے مطابق بہانہ دیا حملہ کرنے کا. ان کو بنایا ہی تھا بہانہ دینے کے لیے، کیونکہ امریکہ دیکھ رہا تھا میرے پاس طاقت ہے لیکن اخلاقی جواز نہیں ہے عالم اسلام پر حملہ کرنے کے لیے. طاقت ہے، اخلاقی جواز نہیں ہے. تو صدام کو، طالبان کو، القاعدہ کو کہا کہ بھائی تم اخلاقی جواز فراہم کرو. اب کیسا کہا؟ وہ اپنی جگہ پر ان کی طبیعت کو جانتا تھا، ان کی غنڈہ طبیعت کو جانتا تھا، ان کی بیوقوفی کو جانتا تھا، ان کے درمیان اس کے پٹھو تھے، اس کے اعلی کار تھے، جو بھی ہو. تو کیا کیا؟ جواز فراہم کیا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا. ایران نے، وہ رہبر نے بارہا کہا، حقیقت بھی یہی ہے، اگر آ جائے بچ کے نہیں نکل سکتا ہے، کم از کم جتنے ہمیں ماریں گے اتنا ہی ہم ان کو ماریں گے. امریکہ کی عادت یہ ہے کہ نقصان کے بغیر، اسرائیل کی عادت یہ ہے، نقصان کے بغیر کامیاب ہونے کی عادت ہے. اگر دیکھیں کہ بھئی نقصان اٹھانا پڑے گا، 10,000 ایرانی کو ماریں گے تو 10,000 امریکائی مارے جائیں گے، پورے خلیج کے تیل نابود ہو جائے گا. اسی لیے وہ سمجھ رہے ہیں جنگ میں ہمارا نقصان ہے. وہ ہمیشہ وہاں پر جنگ کرتے جہاں پر نقصان نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو. ایران نے یہ پیغام دیا ہے کہ نہیں، یہاں پر ہم سب مر جائیں، اپنے برابر تمہیں مار کے جائیں گے. سید حسن نصر اللہ کہتے تھے اسرائیل سے، اگر تم گولی مارو گے ہم پتھر ماریں گے، تم ہمارے سکون ختم کرو گے ہم تمہارے پتھر سے بھی تو سکون ختم ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ، یعنی اگر انسان کے پاس یہ جذبہ ہو، عمل کا جذبہ ہو، شہادت کا جذبہ ہو. خود مغرب والے بہت پریشان ہیں کیونکہ شہادت تو ہو نہیں سکتا ان کے پاس. کیوں؟ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو کیا شہادت؟ وہ تو زندگی کرنا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے. اسی لیے شہادت کو مغرب والے زندہ کر ہی نہیں سکتے. یہ عالم اسلام میں، عالم اسلام میں وہ جو مسلمانوں کو دیکھیں سعودی کے ذریعے، تکفیریوں کے ذریعے شہادت کو استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف. اب جاہل خوارج جیسا گروہ، خوارج جیسے جاہل گروہ ہے، اسی لیے شہادت کی نعمت کو کس کے خلاف استعمال کیا؟ خود امت کے خلاف. قیادت غلط آ جائے تو بہترین نعمتیں بدترین میں تبدیل. چاقو ایک پاگل کے ہاتھ میں آ جائے تو جیتا جاگتا آدمی کو ختم کرے گا، ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں آ جائے تو مرنے والے کو نجات دے گا. تو یہی حالت ہے شہادت. دیکھیں ایران کے ہاتھ میں آیا، حزب اللہ کے ہاتھ میں آیا، ایک آدمی کو بھی، ایک بے گناہ کو بھی نہیں مت. تہمتیں الزامات اپنی جگہ پر، لیکن ظاہر میڈیا، عالمی میڈیا ان کے پاس ہے، لیکن ایک بے گناہ کو بھی نہیں مارا. لیکن ان کے پاس آیا، گناہگاروں کو نہیں مارا، بے گناہوں کو مارا. وجہ قیادت کا مسئلہ ہے. وہ لڑنے والے جوان جذبہ ایمانی سے لڑتا ہے، لیکن قیادت ناپاک بن سلمان جیسے کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا کریں گے؟ ان کی مفتی کے فتویٰ بھی دے گا نا، گانا گانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مدینے میں گانے کے محفلیں، امریکی وہ گانا گانے والی عورت کو بھی بلایا. سوالات ہو آپ سوالات کریں، ابھی وقت آ گیا ہے. ہاں جی ہم مطلب وقت بھی زیادہ ہے آج وہ کریں گے، لیکن البتہ سوالات میں آپ، ابھی تو وقت زیادہ آیا ہے لیکن سوالات میں آپ اپنے سوالات کر سکتے، اگرچہ گفتگو سے مربوط نہ بھی ہو کر سکتے، جواب ہم دینا چاہے دیں گے، نہیں دینا چاہے نہیں دیں گے. خدا تیرے عظمت کا واسطہ، خدا یا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو قاصر حاجات ہے، تو مجیب دعوات ہے، خدا یا تو ارحم الراحمین ہے. اور ان ہستیوں کا واسطہ جن ہستیوں کو تو نے وسیلہ قرار دیا ہے، ان کو وسیلہ بنانے کا تو نے حکم دیا ہے، محمد و آل محمد کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، سیدۃ النساء العالمین کا واسطہ، امام زمان کا واسطہ، خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمارے جوانوں کو اسلام کے اعلیٰ اہداف و مقاصد سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو عملی کرنے، اور اہل عالم کو اسلام کی سنہری تعلیمات سے آگاہ کرنے، اور اہل عالم کو استقبال امام کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظام، مراحبر معظم، مراجع اعظام، دین کی خدمت کرنے والے، مومنین کی خدمت کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والے، وطن کی خدمت کرنے والے، ملک کی خدمت کرنے والوں کی خدایا توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی مدد فرما، ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما. دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. ہمارے بیماروں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما. ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. خدایا ہمارے مجاہدین کی مدد فرما، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. شہداء اسلام، شہداء ملت اور تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں ہمارے بہت عظیم عالم، عارف، مفسر، فیلسوف آغای مصباح کے جملہ نقل کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سلوک کا، خدا کی طرف جانے کے 70% راستہ یہی واجبات و محرمات و مستحبات و مکروہات کے ذریعے آپ طے کر سکتے ہیں، 70%. باقی 30% کے لیے ظاہر ہے ایک خصوصی مربی کی ضرورت ہے. تو یہ 70% بہت بڑی نعمت ہے. خود قرآن فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کی کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں. تو یہی شریعت، وہی راستہ ہے جو پیغمبر نے لایا ہے کہ اس راستے پر چلیں گے خدا تک پہنچ جائیں گے. تو خلوص کے ساتھ اس راستے پر چل پڑے تو خدا تک پہنچ جائیں گے. باقی جو بتاتے استاد وہ یہ کہ جو خصوصی ریاضت کرنی ہے اس کے لیے اپنے طرف سے کریں گے تو آپ کے صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. خاص تجربے ہے، ظاہر استاد کے زیر نظر ہونے کی ضرورت ہے. کس کے ذریعے؟ ظاہر خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے دعا میں. دعا میں یعنی آپ سمجھتے ہیں میں خدا کے درگاہ میں جا رہا ہوں، تو وہی ایک چیز ہے کہ آپ خدا سے مربوط ہو رہے ہیں، اس کا اپنا ایک اثر ہے، یاد خدا. اس کا مولانا شبلاغم فرماتے ہیں تزکیہ نفس کے لیے خدا کی مدد کی ضرورت ہے. اس کے بعد دعا کے معنی کی طرف توجہ کریں گے تو معنی دعا زیارت سب تزکیہ نفس کے تمام اصول اس میں ہیں, دعا میں بھی زیارت میں بھی. تو تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا, علی نے اتنی گریہ و زاری کے ساتھ خدا سے مانگا ہے تو کچھ اثر ہم پر بھی تو یقیناً اچھا اثر ہے, لیکن انسان کہ آزادی آخر تک کیا ہے, فرزند نوح نوح کے پاس ہوتے ہوئے اس طرف گیا, یہ ہے. انسان مجبور نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ایک قسم کا ماحول پیدا کرتا ہے. دعا بہترین ماحول ہے تزکیہ نفس کے لیے, البتہ توجہ کے ساتھ, حضور قلب کے ساتھ معنی کے طرف توجہ کر. خود حضور ہی ایک چیز ہے, یعنی خدا کے درگاہ میں آ رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر معنی کے طرف توجہ ہو تو بہت درسگاہ, عظیم درسگاہ ہے. یعنی اس اصلاح کے, تزکیہ نفس کے تمام اصول اور مصادیق اور موارد دعا میں بیان ہوا ہے. جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو بھئی آپ کر سکتے کرو بھی نا, صرف مانگنا نہیں ہے. خدا مجھے روٹی دے تو یہاں روٹی نہ کھاؤ, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے مذہب تشیع کی خصوصی پہچان دعا ہے. یعنی مذہب تشیع کی چند خود ایک عقلانیت ہے, دنیا کو کوئی دین عقل کو نہیں مانتا ہے. کہتا عقل کو دین میں آنے مت دو. مسلمانوں کے مذاہب بھی, امام مالک سے کسی نے پوچھا خدا کہاں پر ہے, کہا کہ عرش پر بیٹھا ہے. کیسے بیٹھا ہے, کہا یہ بدعت ہے سوال کرنا. یعنی عقل کو اجازت نہیں دیتے, وہ مذہب تشیع واحد مذہب ہے جو عقل کو اجازت دیتے. توحید کا مذہب ہے, عقل کا مذہب ہے, دعا کا مذہب ہے, لیکن سب کو چھٹی دے کر وہ جنت جانے کی ارادہ ہم رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. خدایا ہم پر رحم فرما, اہل بیت کو ہم سے راضی فرما, امام زمانے کے دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. خدایا عالم اسلام پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان تمام مصیبتوں کا ازالہ فرما. بالنبی وآلہ.